بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کے اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیت 64 کے تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مسکری۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد ایرانی بحریہ کے اسکواڈرن کی فاتحانہ انداز میں ایران واپسی، فوج کے سربراہ کی جانب سے خراج تحسین۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیراعظم نے ملک میں جنگ اور خون خرابے کے خاتمے کا وعدہ کیا۔ اور برکس کو آئندہ 15 برسوں میں مزید مؤثر ہونے کی ضرورت، مودی کا اجلاس سے ورچوئل خطاب۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالرحیم موسوی نے بحریہ کے اسکواڈرن مشن کی کامیابی کو ملک کی طاقت کی علامت قرار دیا ہے۔ ایرانی بحریہ کا ایک اسکواڈرن جس میں سہند اور مکران جیسے تباہ کن بحری جہاز شامل ہیں، 133 روز تک آزاد سمندروں میں 44,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد کل ایران کی سمندری حدود میں واپس آ گیا۔ ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالرحیم موسوی کا کہنا تھا کہ ہمارے اسکواڈرن نے جب سے سفر شروع کیا تھا اور کیپ آف گڈ ہوپ یا راس امید کے قریب پہنچا تھا تو دشمن نے دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے دھمکیوں کے ساتھ ساتھ مختلف ملکوں پر دباؤ ڈالنے، نیز نفسیاتی حربے آزمانے کی بھی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ ایران کی فوج کے کمانڈر نے کہا کہ ہمارا بحری اسکواڈرن خوبصورت قومی پرچم لہراتا ہوا آبنائے جبل الطارق اور بحیرہ روم سے عبور کر گیا اور اپنے اصلی دشمنوں کی نگاہوں کے سامنے نہر سوئز سے گزر کر ریڈ سی میں داخل ہو گیا۔ جنرل عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ دشمن ہمارے بحری اسکواڈرن کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، حتیٰ اس کے قریب آنے کی بھی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی بحریہ کا 75واں اسکواڈرن جب ملکی سمندری حدود میں داخل ہوا تو بحریہ کی جنگی کشتیوں اور فضائیہ کے جہازوں نے اسے سلامی دی اور مشن کی تکمیل پر اسے مبارکباد پیش کی۔ بحریہ کے اسکواڈرن کے ملکی سمندری حدود میں داخلے کے وقت ایرانی بحریہ کے فرسٹ زون کے بحری جہاز اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے، جبکہ ایرانی فضائیہ کے شہید عبدالکریم ایئر بیس سے پرواز کرنے والے جنگی طیارے فضا میں گشت کر رہے تھے۔ قطر کے وزیر خارجہ کے دورے تہران میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے جمعرات کے روز اپنے دورے تہران میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فریقین نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف علاقائی بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور قطر کے وزرائے خارجہ نے اپنی ملاقات میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایران نے افغانستان کے بارے میں اپنے موقف کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ افغان عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ایک وسیع بنیاد حکومت تشکیل پانی چاہیے جس میں افغان قوم کی نمائندگی ہو اور اس عمل میں اغیار کی مداخلت نہ ہو۔ آئی اے ای ایم ایران کے مستقل مندوب نے ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کی حالیہ رپورٹ پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جوہری معاہدے پر عمل کرنے کے اعتبار سے اسلامی جمہوریہ ایران ایک شفاف ترین ملک رہا ہے۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں میں کوئی شبہ یا ابہام نہیں پایا جاتا اور نہ ہی ایران کے ایٹمی پروگرام میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای نے سب سے زیادہ ایران کے ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کیا اور ایران کی جوہری سرگرمیوں پر نظر رکھی ہے۔ ایرانی مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں مکمل شفاف اور این پی ٹی کے تحت نیز آئی اے ای کے سیف گارڈ سسٹم کے مطابق رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ مغربی ممالک ایٹمی معاہدے پر ایران کے عمل درآمد کے مقابلے میں اپنے وعدوں پر عمل نہیں کر پائے ہیں اور اب تک ایران کے خلاف پابندیاں نہیں ہٹائی گئی ہیں، اس لیے ایران کے قانونی ایٹمی سرگرمیوں پر مختلف بہانوں سے انگلی اٹھائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم نے ملک میں جنگ اور خون خرابے کے خاتمے کا وعدہ کیا ہے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخند نے کہا کہ ہماری حکومت افغانستان اور دنیا کی سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان قیادت قوم کے حوالے سے کڑی آزمائش اور امتحان سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت نقصان اٹھایا اور اب ملک میں خون خرابے کا دور ختم ہو گیا ہے۔ عبوری طالبان حکومت کے وزیر اعظم نے سابق افغان عہدیداروں کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہوئے تمام افغان رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ وطن واپس آ جائیں۔ واضح رہے کہ طالبان کی جانب سے کئی روز کی تاخیر کے بعد منگل کے روز اعلان کی جانے والی کابینہ میں ملا حسن آخند کو عبوری حکومت کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ بدنام زمانہ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سربراہ نے پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سی آئی اے کے سربراہ ولیم برنز اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان اس ملاقات میں، جس کا پہلے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا، پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ جنرل فیض حمید نے گزشتہ ہفتے افغانستان کا دورہ کر کے طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی تھی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق اس ملاقات میں دو جانبہ تعلقات، علاقائی سیکورٹی اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے حوالے سے اپنے عالمی شرکا کے ساتھ تعاون کا پابند اور افغان عوام کی رفاہ و آسائش کا خواہاں ہے۔ پانچ ممالک کے گروپ برکس برازیل، روس، انڈیا، چین، ساؤتھ افریقہ کا ہندوستان کے زیر صدارت 13واں اجلاس منعقد ہوا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ورچوئل خطاب میں کہا کہ برکس نے گزشتہ 15 برسوں دوران بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ برکس کو آئندہ 15 برسوں میں مزید مؤثر ہونے کی ضرورت ہے۔ اس پلیٹ فارم کو ترقی پذیر ممالک کی ترجیحات پر توجہ دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنے خطاب میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے افغانستان کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ افغانستان اپنے پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی منشیات کے اسمگلنگ کے علاوہ دہشت گردی کا ذریعہ بننا چاہیے۔ افغانستان کے شہریوں نے گزشتہ 2 دہائیوں سے لڑائی اور جد و جہد کی اور اب انہیں اپنے ملک میں طالبان کی نئی حکومت میں آزادی سے جینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اس اجلاس کا نظریہ تسلسل، استحکام اور اتفاق رائے کے لیے تعاون رکھا گیا۔ اجلاس میں مخالف دہشت گردی عملاوری منصوبہ بھی اختیار کیا گیا۔ صدر روس نے مزید کہا کہ امریکہ اور اس کے حلیف ممالک کی جانب سے افغانستان سے انخلا کے نتیجے میں نیا بحران پیدا ہوا ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں مظاہرہ کرنے والے پرامن فلسطینیوں پر سینی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ الفتح تحریک نے اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی عوام سے سڑکوں پر آنے اور مظاہرے کرنے کی اپیل کی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق مظاہرے مکمل طور سے پرامن تھے، لیکن اس کے باوجود غاصب سینی فوجوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے علاقوں باب العمود، سلوان اور الاسویہ میں اجتماع کرنے والوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں درجوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ جنوبی شام میں فوجی گاڑی کے راستے میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 10 شامی فوجی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ دمشق میں دفاعی اور عسکری ذرائع نے بتایا کہ بم کا دھماکہ صوبہ درعا کے نواحی دیہات نافیہ اور عین ذکر کے سنگم پر ہوا۔ دھماکے میں شامی فوج کی گاڑی تباہ ہو گئی اور اس میں سوار 7 فوجی اہلکار شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ سڑک کے کنارے نصب بم کا یہ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا جب شامی فوج کے اہلکار جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی غرض سے درعا کے مختلف محلوں میں داخل ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
ناظرین السلام علیکم، میں لیے باز رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے یمن پر وحشیانہ سعودی جارحیت اور بے گناہ مظلوم یمنی عوام کے مسائل، مشکلات اور رنج و عالم۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر قمر عباس آل حسن صاحب کو، اور اسی طرح ہمارے ساتھ پاکستان سے رابطے میں ہوں گی پاکستان کی سماجی کارکن اور تجزیہ نگار محترمہ لیلا مزمل۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں قمر عباس صاحب سے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
یہ قمر صاحب کیا کہنا چاہیں گے، آج کل جو صورت حال ہے زمینی سطح پر اگر دیکھی جائے تو مغرب اور البیضا میں کامیاب پیش قدمی ہو رہی ہے، اسی طریقے سے پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ دمام اور زہران میں آرامکو آئل تنصیبات کو یمنی فوج نے جو ہے نشانہ بنایا، اس پر امریکہ کی بھی چیخیں نکل آئیں۔ تو جنگ کا نقشہ آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی نگاہ تو افغانستان پر ہے، لیکن یمن میں ایک بڑا المیہ ہو رہا ہے سعودی جارحیت اور اس کے محاذے کے نتیجے میں، لیکن اس کے باوجود بھی یمنی فوج جو ہے وہ جوابی حملے اور جوابی کاروائی جاری رکھے ہوئے۔ تو یہ جو پچھلے دنوں کامیاب کاروائیاں انجام دیں یمنی فوج نے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں، جو یمن کی جنگ کی صورت حال ہے تو آغاز میں جس طرح سے سمجھا جا رہا تھا اور جس طرح کے خواب و خیال میں بن سلمان نے یہ حملہ کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بہت سارے مقاصد تھے، اور اس کے پہلے بھی کچھ پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جسے کہیں کہ کثیر المقصدی ایک طرح سے جنگ تھی۔ کچھ علاقائی جو طاقتیں ہیں ان کے اپنے مقاصد تھے، اور جو عالمی طاقت ہیں ان کے اپنے مقاصد تھے۔ اس میں پھر ظاہر سی بات ہے اسرائیل کا بھی بہت ہی زیادہ عمل دخل رہا ہے، اور خود سعودی عرب کے اپنے مفادات یوں تھے کہ بن سلمان کے اپنے ذاتی مفادات تھے، جس طرح سے تختہ پلٹ اور جو بہت سارے واقعات وہاں پر ہوئے تھے، تو اس میں ان کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنی تھی، اور اس کے لیے ان کو ظاہر سی بات ہے وہ طاقتیں جو جن پر اکثر دنیا کے عامرین بھروسہ کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں، کسی بھی ملک میں چاہے لیٹن امریکن ہوں یا مغربی ایشیا کے ہوں یا شمالی افریقہ کے عامر ہوں، ڈکٹیٹرس آپ دیکھیں تو وہ کچھ جو گنی چنی طاقتیں ہیں، جو بڑی طاقتیں سمجھی جاتی ہیں، ان کے ہی سارے پر یہ عامریت چلتی ہے۔ تو بن سلمان نے یہ سوچا تھا کہ اس طرح سے مضبوط کر لیں گے، اور خوش کرنے کے لیے ان طاقتوں کو اور ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے، خاص مقاصد جو ہے اس کے لیے یمن کی جنگ شروع کی، اور یہ تھا کہ بڑی آسانی سے یمن پہ اپنی مرضی مسلط کر دیں گے اور جو حکومت جس طرح کی چاہیے اس طرح کی آ جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور کچھ مہینوں اور کچھ ہفتوں کی جو کے لیے جو یہ جنگ شروع کی گئی تھی اور اسے عزم کی آندھی کا نام دیا گیا تھا، وہ ظاہر سی بات ہے حالات بڑے مختلف رہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اصولی طور پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہو چکی ہے یمن کی جنگ میں, لیکن اب وہ اعلان شکست اس کو روکے ہوئے ہیں, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی فی الحال وہ اسی کوشش کا نتیجہ ہے, ورنہ شکست ہو چکی ہے. اور اس کو میدانی طور پر, یعنی جسے کہیں گے میدانی جنگ میں یمن کی فوج نے یہ ثابت کیا ہے, اور بہت ہی اچھا رہا. یعنی آپ یہ دیکھیں, تعریف کرنی ہوگی یمنی فوج اور یمنی رضاکار دستوں کی جو اسٹریٹجی ہے, جو حکمت عملی ہے, انہوں نے اس طرح سے جو استقامت کا جو یہ پورا یہ جو پوری مدت ہے آپ اس میں غور کریں تو انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی طاقت بڑھائی اور دھیرے دھیرے اپنی دسترسی بڑھائی, اور یہاں تک کہ اب سعودی عرب کا کوئی ایسا علاقہ یا وہ نہیں ہے کہ جو ان کی دسترسی سے دور ہو, اور عملی طور پر انہوں نے ثابت کیا, اور جو شہرگ حیات ہے سعودی عرب کی آرام کو مختلف علاقوں میں اسے نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے.
بہت شکریہ. چلتے ہیں اس وقت اسلام آباد پاکستان, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ممتاز تجزیہ نگار محترمہ لیلا مزمل کیانی صاحبہ. السلام علیکم. محترمہ, ایک طرف جہاں یمنی فوج کی کامیابی کا ذکر ہے تو وہیں دوسری طرف یمن میں جو المیہ رونما ہو رہا ہے اس کو کسی بھی عنوان سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پچھلے 6.5 برسوں سے جس طرح سے وحشیانہ جارحیت کا ارتکاب کیا, اور مسلسل آج بھی حملے ہوئے ہیں اور حملے کیے جا رہے ہیں جارح سعودی اتحاد کی جانب سے, اور اس پر طرفہ ستم یہ ہے کہ چاروں طرف سے اس کا محاصرہ ہے, اور یمنی عوام کو کسی بھی عنوان سے بخشا نہیں گیا, حتیٰ معصوم بچوں کو, اسکولی بچوں تک کو بخشا نہیں گیا. اور اب یہ اطلاع آئی ہے کہ برطانیہ کے ایک وکیل نے ہیگ کی عالمی عدالت میں درخواست دائر کی ہے کہ سعودی عرب کے خلاف مجرمانہ کارروائی کے تحت مقدمہ چلایا جائے, اور خاص طور پر اگست 2018 میں جو اسکولی بس پر یمن میں سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے حملہ کیا تھا, یا 2016 میں ایک رہائشی فنکشن پر حملہ کر کے 116 افراد کو جو شہید کیا تھا, ان واقعات کی تحقیقات کر کے آل سعود پر مقدمہ چلا جائے. تو ظاہر ہے کہ برطانیہ کے ایک وکیل نے ہیگ کی عدالت میں ہالینڈ میں یہ مقدمہ یا درخواست دائر کی ہے, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کان پر جوں رہیں گی عالمی اداروں کے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو یہ ہے کہ بڑی تکلیف پہ بات ہے کہ عالمی ادارے بذات خود یہ اختیارات رکھتے ہیں کہ وہ اس قسم کے واقعات کا, اس قسم کے حالات کا نوٹس لیں, اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب سے یمن میں یہ جنگی صورتحال شروع ہے, سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا گیا وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی حقیقت حال سے واقفیت حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ کوئی جائے اور وہاں کے اصل فیکٹس اور فگرز کو لا کے دنیا کے سامنے اشکار کرے. اب یہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہی ہے جو اپنے ہی اعداد و شمار بتاتا رہتا ہے, اس میں صرف ایک ہیومن رائٹ واچ نے, جو میں ایک اپنے حساب سے بھی ایک بات بتا رہی ہوں کہ مطلب کہ آپ پہلے ان کا ایریا دیکھیں پھر ان کی آبادی دیکھیں, مطلب کہ اگر ان کا ایریا 5,500 مربع کلومیٹر ہے, یہ تقریباً اتنا ہی بنتا ہے 5,55,000 مربع کلومیٹر ایریا ہے ٹوٹل. اب اس میں آپ دیکھیں جنگ کتنے ایریا میں مسلط ہے, انہیں کون کون سے علاقے مل رہے ہیں, سرحدیں کہاں کہاں سے ان کو مل رہی ہیں. اور ایک اور چیز جو تکلیف دہ ہے, میں تھوڑا سا ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے لیکن میں جا اسی طرف رہی ہوں, کہ پھر یہ کہ مہاجرین کا ایشو بھی ہے بیچ میں, کہ جو ایتھوپیا سے اس طرف سے گزرتے ہیں. اب دیکھیں کہ پہلی بات یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا یا پھر جو بھی صحافتی لوگ ہیں ان کو وہ ریکارڈز اکٹھے نہیں کرنے دیے گئے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو یہ لوگ اعداد و شمار بتا رہے ہیں اس کے مطابق بھی اگر ہم ان کے یمن میں پیدا کی گئی صورتحال کا جائزہ لیں تو وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. ان کی آبادی کے حساب سے جو ان کے ساتھ ظلم ہوا, ان کے بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں, جو ان کے ہسپتالوں پر حملے کیے گئے, جو ان کے جو ایک بنیادی انسانی ضروریات کے مال کی سپلائی کو بند کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ ان کے عام آبادیاں, جو عام سولین آبادیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا, پھر ان کے پلوں کو ڈیمیج کیا گیا, پھر ان کے سکولوں کو, مطلب پھر بارودی سرنگوں نے جو ان کا نقصان کیا ہے, مطلب ان تمام چیزوں میں دیکھیں کہ عالمی ادارے کو کیوں نہیں چاہیے ہے کہ وہ ایکشن لیں, اور کیوں نہیں چاہیے ہے کہ وہ ریسپانس لیں, جو کہ 6.5 سال سے وہاں پہ بربریت اور تباہی کا ایک منظر ہے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے پیش نہیں.
اچھا یہ بتائیے محترمہ کہ آپ کا جو طبقہ ہے قانون دانوں کا, وکلا کا, آئینی ماہرین کا, اس نے بھی تو عالمی سطح پر کچھ نہیں کیا.
بالکل ایسا ہی ہے. اب ایک تو ایک ہوتی ہے انسان کی نفسا نفسی, اس نفسا نفسی میں لوگ اپنے ہی پیٹ پوجا اور اپنے ہی معاملات میں الجھے رہتے ہیں, جبکہ وکلاء کو یہ اپنا حق ادا کرنا چاہیے کہ وہ جائیں اور اس معاملے کو لے کر انٹرنیشنل.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارے موزد مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. یقینی طور پر محاصرے کے باوجود یمنی فوج اور یمنی عوام بے جگری کے ساتھ اور پوری پائے مردی کے ساتھ جار سعودی اتحاد کا مقابلہ کر رہے ہیں اور صورتحال آج دنیا کے سامنے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے. عرش کا ہے
اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام بزم دوستاں.
سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور میں ناہید انوری. ہمارا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انشاءاللہ زندگی کے اچھے لمحات بسر کر رہے ہوں گے.
بہت بہت شکریہ بہن ناہید انوری, بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی تمنا اور آرزو ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے
انشاءاللہ,
اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں. لیکن یہ تمام صورتیں بہن ناہید انوری اس وقت ممکن ہیں کہ جب ہم مانوی اور اخلاقی طور پر اپنے گھر میں ایسی فضا کو جو ہے وہ قائم رکھیں کہ جس سے گھر میں رہنے والے تمام افراد جو ہے وہ آسائش کا احساس کریں اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک خوشگوار ماحول جو ہے وہ برقرار رہے, اخلاقی اعتبار سے بھی مانوی اعتبار سے بھی. اور ہم معاشرے میں جب مختلف طرح سے نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں افراط ہے کہیں تفریط ہے, اس وجہ سے کبھی کبھی خانوادے جو ہیں وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اعتدال کے دامن کو جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, نہیں جانا چاہیے اعتدال. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ کی طرح ابتدائی پروگرام میں سامعین کے لیے یہ پیغام کہ کرونا کے ان ایام میں اپنا بہت بہت باجی خیال ان کو رکھنا چاہیے, سماجی فاصلے کی رعایت کریں، ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں، اور خاص طور پر یہ جو ویکسینیشن کا سلسلہ ہے اس میں جو ہے وہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو افراد ویکسین لگوا چکے ہیں وہ احتیاط کریں، اور جنہوں نے ویکسین نہیں لگوایا ہے وہ بھی ویکسین لگانے کی تیاری کریں۔ بہرحال یہ ایک واحد راستہ ہے کہ جو طبی ماہرین کہتے ہیں کہ جس سے کرونا سے بچا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں ڈاکٹروں کے ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی واحد راستہ ہے اس وقت۔
ویسے حسین صاحب، ابھی تو میجورٹی جو افراد ہیں تو مختلف ممالک میں ویکسینیشن کا جو عمل شروع ہوا ہے، تو بہت سے لوگوں نے ویکسین لگوا لیا ہے،
جی جی،
بہت سے نے تو دوسرا ڈوز اور تیسرا ڈوز بھی لگوا لیا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں ہم یہاں پر، اور یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ساہیوال سے حیدر سید صاحب نے، لیجئے سماعت فرمائیے۔
السلام علیکم، میں ہوں حیدر سید ساہیوال پاکستان سے، ریڈیو تہران کا کافی پرانا خاموش سامع ہوں، سوچا کہ اس چپ کو توڑا جائے سو اپنی آواز میں تبصرہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ 25 اگست کے پروگراموں کے آغاز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر دل منور ہو گیا۔ تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے جناب ہاشم علی کی آواز میں سنا۔ تاریخی واقعات پر مبنی یہ پروگرام ماضی کے بہت سے واقعات سے روشناس کرواتا ہے۔ سماجی پروگرام صبح امید جناب حسین اختر نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ صبح امید میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ واقعہ کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار شجاعت و بہادری کا مثالی کردار تھا، جنہوں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی بے گناہی کو اشکارا کیا اور یزید کے ظلم و ستم کی داستان سب کو سنائی۔ شیر دل بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام کی طرح بہادری کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے یزید کے ظلم کا مقابلہ کر کے سرخرو ہوئی۔ محترمہ مریم زہرہ کی آواز میں پروگرام اسلام کی معرفت میں قیامت میں حساب کتاب کے جامع گفتگو دل میں اتر گئی۔ پروگرام آئینہ صحافت کا محترم ہاشم علی نے مخصوص انداز میں پیش کیا ہے۔ دنیا بھر کے اخبارات کی خاص خاص خبروں کو پروگرام آئینہ صحافت میں یکجا کر دیا جاتا ہے، جسے سننے والوں کو دنیا بھر میں ہونے والے واقعات سے آگاہی ملتی ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام سے بھی عظیم سنا۔ محترمہ ناہید اور محترم حسین تقوی نے مقامی سرائے بلاک کا کردار کے حوالے سے مفید گفتگو کی۔ ایران کے مقرب بلاک کے بارے معلومات ملی جن سے پہلے آشنائی نہیں تھی۔ پروگرام گرد و پیش پسندیدہ پروگرام ہے، جسے سن کر عالمی خبروں سے آگاہی ملتی ہے کہ کیا کہاں کیا ہو رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تبصرہ طوالت اختیار کر گیا ہے، حوصلہ افزائی ملی تو آئندہ بھی دستک دیتا رہوں گا۔ حیدر سید صاحبواز فید برائے امن، عالمی لسنرز مستحدہ تنظیم پاکستان۔
جی جناب حیدر سید صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔ باجی انہوں نے اپنے آڈیو پیغام میں یہ کہا کہ میں ایک خاموش سامع ہوں، اور جو ہے کیا نام ہے، میں خط جو ہے وہ نہیں لکھ سکا، تو میں پیغام کے ذریعے سے بزم دوستہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جو ہے وہ پروگراموں کو، خاص طور پر 25 اگست کے جو پروگرام ہیں ان کے حوالے سے اپنا تبصرہ جو ہے وہ لکھا ہے۔ نعت کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے، یادوں کے جھروں کے جو پروگرام ہے اس کا جو ہے وہ بہت اس کو پسند کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو پروگرام گرد و پیش ہے اس کو پسند کیا ہے، آئینہ صحافت ہے، اسلام کی معرفت کو، صبح امید پروگرام جو ہے، اور جو پروگرام انہوں نے سنے ہیں اس کی مختصر سی انہوں نے جو ہے وہ ڈیفینیشن بھی کی ہے کہ اس پروگرام میں جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا، اس پروگرام میں یہ بیان کیا گیا۔ جیسے صبح امید پروگرام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، تو اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس پروگرام میں جو ہے نا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ پروگرام ذبح عظیم میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے بیان کیا گیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی دقت کے ساتھ ہمارے پروگرام
سنتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، اور بہرحال ایسے سامعین جو ہیں وہ کم ہیں، لیکن بہرحال جب ان کے خطوط اور ان کی طرف سے ہمیں اطلاع ملتی ہے تو بہت دل خوش ہوتا ہے کہ سامعین بڑی دقت کے ساتھ جو ہے پروگرام سنتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید کل ہی شاید کسی علاقے میں نشریات کی آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، تو واٹس ایپ کے ذریعے اس نے پیغام جو ہے نا ہمارے ایک سامنے ہیں انہوں نے جو ہے نا بھیجا، کہا کہ آواز جو ہے اس وقت خراب ہو گئی ہے، آپ کچھ کروائیں کہ آواز جو ہے نا وہ صحیح جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ پہلے اس طرح سے بھی ظاہراً چونکہ اب رابطے نزدیک نزدیک ہو گئے ہیں، فوری طور پر رابطے ہو جاتے ہیں، اس لیے سامعین بھی جو ہے وہ ریڈیو تہران کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ جناب حیدر سید صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنی محبت کے ساتھ ہمیں یہ آڈیو پیغام ارسال کیا، اور دیگر تمام سامعین کے لیے بھی ہماری یہ اپیل اور درخواست ہے کہ اگر خط نہیں لکھ سکتے تو آپ آڈیو پیغام کے ذریعے سے پروگرام بزم دوستہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کے آڈیو پیغام کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، خط کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے مختصر پیغامات کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا اور اپنی رائے کے اظہار کا بہت بہت شکریہ۔
جی ہاں، میں بھی یہاں پر حیدر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے، نواب اصغر علی خان لکھتے ہیں یہاں پر، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا رہا ہوں، لیکن حال ہی میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ دن گھر پر میں نے ریسٹ کیا ہے اور اس دوران نہ ریڈیو اور نہ ہی ٹی وی دیکھ سکا۔ آج کل چھینک بھی آ جائے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ ویسے پریشانی کی بات بھی ہے، کورونا وائرس کی نئی نئی قسمیں سامنے آنے کے بعد ہم جیسے عمر رسیدہ افراد کے لیے ہر علامت خطرے کی گھنٹی ہے۔ میں کہاں سے کہاں نکل گیا۔ ریڈیو تہران نے ماہ محرم میں اپنی ماضی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے خصوصی پروگرام کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ریڈیو تہران نے اس سال بھی خصوصی پروگرام میں دلسوز پرانے نوحوں اور سلاموں کا انتخاب کیا۔ سن کر دل غم و اندوہ میں ڈوب گیا، جبکہ صبح کی نشریات اور شام کی نشریات میں سنی و شیعہ علماء کرام اور دانشوروں کی تقاریر نے بھی پروگرام میں خاص ماحول پیدا کیا، سن کر اچھا لگا۔ ویسے ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام نہایت ہی شاندار ہوتے ہیں اور سالوں سے ریڈیو تہران نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ریڈیو تہران کا کوئی ثانی نہیں۔ افغانستان کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، دعا کریں کہ افغانستان کے عوام کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہو۔ افغانستان سے امریکہ کی ذلت آمیز پسپائی نے اس ملک کی فوجی حکمت عملی کا پول کھول دیا ہے۔ امریکہ کو ملکوں کے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ صرف اپنے مفادات کے در پہ رہتا ہے۔
جی جناب نواب اصغر علی خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا۔ باجی بڑے مختصر الفاظ میں بہت ساری باتوں کو کور کیا ہے انہوں نے،
بہت سے موضوعات پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے مختصر سی، لیکن سب سے پہلے میں ان کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ خدا ان کو جلد سے جلد شفا دے۔
بے شک بے شک ایسا ہی ہے، اور یہ بھی بات حقیقت لکھی ہے کہ تھوڑی سی بھی آج کل گھر میں کسی کو کھانسی چھینک وغیرہ آ جائے تو پورا گھر تھوڑا سا جو ہے وہ پریشان سا ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بہرحال بہترین راستہ یہی ہے کہ ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے، اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے لوگوں سے دور کر لیا جائے جب تک کہ صورتحال پوری طریقے سے واضح نہیں ہو جاتی۔ اور میرے خیال سے جناب نواب اصغر علی خان صاحب نے ایسا ہی کیا ہوگا، اسی لیے کہ لکھا ہے کہ ریڈیو اور ٹی وی سے کچھ عرصے دور رہا اور نہیں سن پایا، تو لہٰذا تقاضا بھی یہی ہے اور حکمت کا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا افراد سے دور کر لے جب تک کہ صورتحال واضح نہیں ہو۔ انشاءاللہ کہ آپ کی طبیعت بالکل خیر خیریت سے ہوگی۔ ریڈیو کے پروگرام پابندی سے سننے کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پر ماہ محرم کے حوالے سے جن نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ واقعی ایسا ہی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیشہ سے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین پروگرام کرے، ویسے ریڈیو ہو یا شہر ٹی وی، باجی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مناسبتوں پر اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں۔
خصوصی پروگرام ہماری اولویت میں رہتے ہیں، خاص کر اس طرح کے جو ایام ہو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا شہادت ہو یا وفات ہو یا دوسرے، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ
ہفتہ وحدت
منایا جاتا ہے، ہفتہ وحدت ہوتا ہے، ہفتہ دفاع مقدس ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اچھے سے اچھے پروگرام ہم اپنے سامعین کے لیے ریڈیو سے اور اپنے ناظرین کے لیے ٹیلی ویژن سے۔
جی ہاں بالکل، اور خاص توجہ کی جاتی ہے، باقاعدہ جو ہے وہ پروڈیوسر حضرات جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں، اور اس سال بھی ہم نے بہترین نوحوں، مرثیوں، سلام، اسی طریقے سے علماء کرام کی تقاریر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور انہوں نے اس کو سنا، پسند کیا اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ حالات وہاں پر جو ہے وہ خراب ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ کسی بھی ملک پر وہ چڑھائی کر دیتا ہے اور بعد میں ذلت آمیز طریقے سے وہاں سے نکلتا ہے، اور یہی کچھ افغانستان میں بھی ہوا۔ اس کو ملکوں کے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف اپنے مفادات کے در پہ رہتا ہے اور لوگوں پر، عوام پر جو ہے وہ ناروا سلوک جو ہے وہ در حقیقت امریکہ کی یہ جو خصلت ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور اس میں رحم کی کوئی جو ہے نا وہ ہمیں امید نظر نہیں آتی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عوام مستقل ہوں، آزاد ہوں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں تاکہ ان سامراجی طاقتوں سے جتنا دور رہا جا سکے وہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ جناب نواب اصغر علی خان صاحب لکھنؤ سے اتنے پیارے اور خوبصورت خط لکھنے کا، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ تفصیلی خط ہمیں ارسال کریں گے۔ بہرحال یہ خط بھی تفصیلی تھا، لیکن وہ خاص ایک تفصیلی خط آپ کا ہوتا ہے، وہ ضرور ارسال کیجیے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
جی ہاں حسین صاحب، اجازت دیں تو ایک اور خط ہے ہمارے پاس یہاں پر۔
جی جی،
ہمارے ایک اچھے سامعین میں سے محمد عثمان صاحب ہیں اور صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹہ سے انہوں نے یہ خط ہمیں بھجوایا ہے۔
جی
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، شام اور رات کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے بہت پسند ہیں، پروگرام یادوں کے جھروکے، قلقت کی رانائیاں، اسلام کی معرفت، گھر اور گھرانہ، بزم دوستان پروگرام مجھے بہت پسند ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں اور تبصرے بھی مجھے پسند ہیں۔ ریڈیو تہران کی خبریں بہت اچھی ہوتی ہیں، خبریں سن کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ خبریں حقیقت پر مبنی ہیں۔ آج کل جھوٹ اور سچ اتنا آپس میں گڑ مڑ ہو گیا ہے کہ سچ کی تشخیص بہت مشکل ہو گئی ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، لیکن میں ریڈیو تہران کی خبریں پروگرام تین دہائیوں سے سن رہا ہوں ماشاءاللہ، اور نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام بھی اس حقیقت کے آئینہ دار ہیں کہ ریڈیو تہران اسلامی اور انسانی اقدار کا بہت لحاظ رکھتا ہے، اور یہی چیز ریڈیو تہران کے ساتھ مجھے جوڑے ہوئے ہے۔ میرے اس خط کو پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا، جیسا کہ آپ سن رہے ہوں گے ہمارے عثمان صاحب، ہم نے آپ کا یہ خط دیکھیں اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ اور پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں۔ ویسے مجھے اس خط کے لیے محمد علی شیرازی نے آمادہ کیا تھا، میں بھی زیادہ لکھنے لکھانے کا عادی تو نہیں ہوں، غلطیوں کو درگزر فرمائیے گا۔ ارے نہیں عثمان صاحب، غلطیاں تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئیں، اور آپ کا یہ خط پڑھ کے ہمیں بہت خوشی ہوئی، انشاءاللہ کہ آئندہ بھی آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے۔ جی
جی، بہت بہت شکریہ جناب محمد عثمان صاحب، ٹھٹھا سندھ پاکستان سے یہ پیارا محبت بھرا خط آپ نے ارسال کیا۔ بالکل باجی، ایسے اپنائیت سا احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی جو ہے وہ خود مثلاً باتیں کرتا ہے نزدیک سے پرانا دوست، اور یقینی طور پر ریڈیو تہران کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ میں تین دہائیوں سے جو ہے وہ ریڈیو تہران سن رہا ہوں، اور بہت سے ایسے سامع ہیں کہ جو خاموش سامع ہیں، رابطے کم کرتے ہیں لیکن ریڈیو کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اسی لیے ایک نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا خبروں کے حوالے سے کہ میں دیگر ریڈیو اور ٹی وی پر بھی خبریں دیکھتا ہوں، لیکن ریڈیو تہران کی خبروں پر مجھے اعتماد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جو پیغام نشر ہوتا ہے وہ اسلامی اقدار پر مبنی ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قرآنی باتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جب ریڈیو تہران نے اور تہران کے جو نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ لپٹی ہوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ جو حقیقت پر مبنی خبریں ہوتی ہیں وہ ہم نشر کرتے ہیں، تبصرے بھی اسی طریقے سے، علاقائی خبروں پہ ہمارا فوکس رہتا ہے، عالمی حالات کے حوالے سے تبصرے نشر کیے جاتے ہیں، اور آپ نے جن جن پروگراموں کا نام لکھا ہے وہ آپ کو پسند ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اور امید کرتے ہیں کہ ان پروگراموں کے حوالے سے بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں گے، اور خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک چیز جو معمولاً بہت سے ہمارے سامنے لکھتے ہیں کہ میرے خط کو پروگرام میں ضرور شامل کیجیے گا، ان کا میرے خیال سوچ ہی ہوتی ہے شاید ایسا نہ ہو کہ پڑھ کے کہیں ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈال دیا جائے۔ نہیں، ہمارے پاس خطوط کے لیے کوئی ردی کی ٹوکری نہیں ہوتی، اور حتیٰ کہ اب تو خیر زیادہ تر خطوط واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے سے ہمیں موصول ہوتے ہیں، لیکن ایک زمانہ جب خط لکھے جاتے تھے تو باقاعدہ فائل بنتی تھیں، خطوط اس کے اندر رکھے جاتے تھے اور برسہ برس رکھے رہتے تھے۔ لہذا ہم سامعین کے لکھے ہوئے خطوط جو ہے اس کو احتیاط کے ساتھ رکھتے بھی ہیں، اور ان کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتے ہیں، چونکہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، اور سامعین ہیں، ریڈیو ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور سامعین کی محبتیں ہیں کہ جو ریڈیو میں چار چاند لگاتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔ بہن ناہید انوری، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے،
تو
آپ تھک بھی گئی ہیں شاید، اس لیے جو ہے وہ
سامعین سے جب ہم مخاطب ہوتے ہیں تو بالکل تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا۔
بہت نوازی، شکریہ، اور چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور ہمیں اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 19 شہریور، 3 صفر اور 10 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ تین سفر سن 57 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اہل بیت علیہ السلام سے مختص معنوی اور علمی کمالات، آپ میں نمایاں تھے۔ آپ کو اپنے دور امامت میں مسلمانوں کی فکری اور ثقافتی بنیادیں مستحکم کرنے کا موقع ملا۔ آپ کے اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی درسگاہ میں بہت سے علوم کی بنیاد پڑی، اور آپ کے شاگردوں نے ان علوم کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کے شاگردوں میں معروف شیعہ و سنی علماء و فقہا شامل تھے، جنہوں نے اسلامی علوم، خاص طور پر فقہ و حدیث کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی۔ دس ستمبر سن 1914 عیسوی کو جرمنی اور روس کی فوجوں کے درمیان معذوری جھیل کے اطراف میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے اور روس کے امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ممالک کے ساتھ مل جانے کے بعد شروع ہوئی۔ اس جنگ میں جرمنی نے نئی فوجی حکمت عملی اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کر کے روس کو شکست دی۔ تقریباً 20,000 روسی فوجی ہلاک ہوئے اور 45,000 روسی فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ دس ستمبر سن 1919 عیسوی کو آسٹریا ہنگری سلطنت اور پہلی جنگ عظیم کے فاتحین کے درمیان سان جرمن معاہدہ ہوا۔ سلطنت آسٹریا کو 3 ملکوں آسٹریا ہنگری اور چیکوسلوواکیا میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے بعض حصے اٹلی، یوگوسلاویا، سوویت یونین، پولینڈ اور رومانیا میں شامل کر دیے گئے۔ دوسری طرف جنگ کے آغاز پر آسٹریا کی قانون ساز اسمبلی نے اس ملک کے جرمنی کے ساتھ اتحاد کی منظوری دی تھی۔ سان جرمن معاہدے میں جرمنی کے ساتھ آسٹریا کے اتحاد کو ختم کر دیا گیا، اور ان دونوں ملکوں کو مستقبل میں کسی بھی قسم کے سیاسی و فوجی اتحاد سے روک دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے فاتحین نے یہ اقدام جرمنی اور آسٹریا کو دوبارہ طاقت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کیا تھا۔ 10 ستمبر سن 1954 عیسوی کو جنوب مغربی الجزائر میں واقع علاقے اور لیان ویل میں جس کا نیا نام شلیف ہے شدید زلزلہ آیا. اس زلزلے میں 30,000 آبادی والا شہر پوری طرح تباہ ہو گیا اور 10,000 افراد مارے گئے. اس کے علاوہ 10,000 افراد بے گھر ہو گئے اور الجزائر کا اقتصاد بھی بھاری نقصان سے دوچار ہوا. انیس شہریور سن 1358 ہجری شمسی کو مفسر قرآن اور مجاہد عالم دین آیت اللہ سید محمود طالقانی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال فرما گئے. آیت اللہ طالقانی سن 1284 ہجری شمسی میں ایران کے شہر طالقان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. وہ جوانی سے ہی ایران اور دنیا کے سیاسی حالات کو سمجھتے تھے. انہوں نے سن 1342 ہجری شمسی میں 15 خرداد کی خونی تحریک میں بھرپور حصہ لیا جس کے سبب وہ 2 سال جیل میں رہے. اس کے بعد سے آپ پہلوی حکومت کے خلاف جد و جہد کی وجہ سے بارہا جیل میں رہے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے نزدیک آپ کو جیل سے رہائی ملی. آیت اللہ طالقانی کی رہائی پر ایران کے مجاہد اور مسلمان عوام نے آپ کا پرجوش استقبال کیا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ طالقانی کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلابی کونسل کا سربراہ اور تہران کا امام جمعہ مقرر کر دیا. مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے پہلے دور کے انتخابات میں بھی آپ کو کامیابی ملی اور آپ تہران سے مجلس خبرگان کے رکن منتخب ہوئے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ آیت اللہ طالقانی نے شاہی حکومت کی جیل میں پرتوئے از قرآن کے نام سے تفسیر قرآن لکھنی شروع کی جو اس وقت بھی یادگار کے طور پر موجود ہے. انیس شہریور سن 1361 ہجری شمسی کو ممتاز فقیہ اور عالم دین آیت اللہ ضیاء الدین آملی نے وفات پائی. وہ سن 1283 ہجری شمسی میں تہران میں ایک علم و فضیلت والے خاندان میں پیدا ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد اپنے والد کے ساتھ دینی علوم کی تحصیل کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے. آیت اللہ ضیاء الدین آملی اپنی قابلیت اور درایت اور نجف کے فاضل اساتذہ سے قصبہ فیض کی وجہ سے جلد ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے اور ایران واپس تشریف لے آئے. آیت اللہ ضیاء الدین آملی مصر کی جامعۃ الازہر کے علماء اور آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی بنیاد پر آپ کے نمائندے کی حیثیت سے برسوں مصر میں رہے اور اس یونیورسٹی میں درس فقہ جعفریہ کا شعبہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن مصر میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، اس لیے وہ تہران واپس آ گئے اور تدریس و تبلیغ دین میں مشغول ہو گئے. انہوں نے استبدادی پہلوی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد کے دوران اسلامی انقلاب کی بہت زیادہ حمایت کی. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لو ينسى من ذكره ولو ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.